الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رات کو بھی یہی موضوع رہا ہے اور اسی موضوع پر کچھ گزارشات کرنی ہے، اور وہ موضوع تین قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ حجاج نے وہاں اچھی محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہمیں اللہ کے فضل و عنایت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی وجہ سے پورے عالم پر فضل فرمایا، ہمیں ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے اور اس طرح توقعات وابستہ ہے. مسلمان خیر کی توقع بغیر کسی وجہ کے کرے، شر کی بات کے لیے دلیل چاہیے، خیر کے لیے دلیل نہیں چاہیے. خیر کے کاموں میں تو خیر ہے، اللہ نے ڈالی، قدرت نے. کل مغرب کے قریب ایک نوجوان حاجی آیا، وہ حاجی کیا تھا؟ رحمت کا فرشتہ تھا. حاجی کیا تھا؟ بیت اللہ کا ستون تھا. نوجوان ابھی ابھی صبح حج سے آیا، شام کو ملنے آئے، اور وہ بیٹھتے ہی مشکلات حل کرنے کی بارش شروع ہو گئی اور رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی. اس سے اندازہ ہوا کہ اس سال بیشتر مسلمانوں نے اچھا حج کیا ہے، عمدہ حاضری لگائی ہے. اور ان سے ہمارے بھی بیڑا پار ہوگا. کچھ اعمال ایسے ہیں جو اپنے لیے نہیں ہوتے ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. خدایا جو سلامتیاں آپ ہمیں دے رہے ہیں، یہ آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ملنا چاہیے. اور کہاں کہاں دنیا کے نیک لوگ ہیں. بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی، جوامع میں بھی، معاجم میں بھی، سنن احسان میں بھی. جب یہ الفاظ بندہ پڑھ لیتا ہے نا، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. اللہ تعالی کے جتنے نیک بندے ہیں آسمانوں میں یا زمینوں میں، سب تک پہنچ جاتا ہے. یا اللہ، زمینوں میں انبیاء علیہ السلام کے اجساد ہے، اولیاء مدفون ہے، اور آسمانوں میں ارواح ہے. صحیح مسلم میں ہے، ان ارواح الانبیاء تستقرون فی اعلی علیین. انبیاء کے ارواح کا مقر جو ہے مستقر و سماوات اعلی علیین، اور وہاں سے ان کا ایک تعلق جسم سے ہے، تمام ارواح کا. کافر کی روح کا بھی ہے، عذاب ہو رہا ہے. مومن کی روح کا بھی ہے جسم سے راحت پا رہا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، یتلذذ ویتنعم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی جلد 4 صفحہ 383 تا 387 مکمل یہی آبھاس ہے. اور پھر کاملوں کا تعلق روح و جسم کا کامل ہوتا ہے. جسم زمین میں ہے یا زمینی چیز میں ہے، ذرات اس کے شیر کے پیٹ میں ہیں، بھیڑیا کھا گیا ہے، مچھلیاں کھا گئی، ہوا میں بکھر گئے، آگ میں جلس گئے، یہ آگ ہوا، یہ شیر کا پیٹ، بھیڑیا، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ذرائع ہے، یہ خدا کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں، کوئی وجود نہیں ہے ان کا، یہ صفن صفا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ وفات کے بعد مسافت اور منازل ختم ہو جاتے ہیں. یہ جسم ہے، یہ روح ہے، اور روح سبع سماوات میں ہے اور جسم ساتویں زمین میں ہے، اور ایسے ہیں آپس میں جڑے ہوئے، مسافت ختم ہو جاتی ہے. چونکہ بہت سارے علوم کا نچوڑ ہے، بہت سارے علوم کا خلاصہ اور اعتبار ہے، تو اس لیے بعض مسائل میں عوام کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کا عقیدہ وہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن ہائی کلاس کا مضمون پرائمری کا بچہ پہلے دن کیسے یاد کرے گا؟ مولانا اشرف علی صاحب سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے گفتگو فرمائی، تو اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہا 16 سال میں نے دیوبند میں گزارے اور 40 سال یہ ہو گئے، اتنا ٹائم آپ بھی نکالے تو آپ بھی سمجھ لیں. 16 سال تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں گزارے. عربی میں ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، یار شعرا بھی کمال کرتا ہے، ویسے بڑی مشکل بات کو آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. کشم صفی کبد السماء و دو اوہا یکشل بلاد مشارق و مغارب، جیسے سورج آسمانوں میں ہوتا ہے اور اس کی شعائیں مغرب اور مشرق کو منور کر دیتی ہے، فصلیں پکتی ہے، دنیا کا نظام تیار ہوتا ہے، ہم تپش محسوس کرتے ہیں، آج یہ بڑی گرمی ہے، یہ سورج یہاں ہے کہ اس کی مسافت معلوم کرو کتنا دور ہے. کشم صفی کبد السماء و دوہا یخشل بلاد مشارق و مغارب، کائنات کو ڈھانک لیتی ہے وہ شعائیں مشرق اور مغرب کو. کل بدر فی وسط السماء و نورها، جیسے چاند آسمانوں سے متعلق ہے اور اس کی جو روشنی ہے، یہدی الی عینیک نوراً ثاقبا، اس کی جو چاندنی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسے منور نظر آتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صلحاء، کائنات کا پورا وجود، یہ ایک جسم ہے. جسم جیسے یہ انگلیاں ہیں، یہ جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، لیکن اس میں جو حرکت ہے وہ اصل ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ قوت روح ہے، تحریک روح ہے. اور جب اس کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم زیادہ نہیں سمجھ سکتے اس کو، اس کو رہنے دو. قل الروح من امر ربی، یہ میرے نظام سلطنت کا ایک حصہ ہے، اس سے میں نے سب کو بے بس کیا ہے. ایک عجیب نقطہ طالب علم یاد رکھے کہ دیکھو جسم کو ہم جانتے ہیں کہ یہ آنکھ ہے دیکھتی ہے تو اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، یہ ٹانگیں ہیں ان میں درد ہے تو ایسی دوا حکیم یا ڈاکٹر دیتا ہے کہ درد کم ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. لیکن جسم کے جتنے جوارے اور حصے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں تو علاج بھی ہو رہا ہے، روح سمجھ میں نہیں آتی علاج کوئی نہیں. نبی ہو یا ولی، بادشاہ ہو یا عام آدمی، جب ایک دفعہ روح نکل گئے سو نکل گئے. سارے امریکے اور برطانیہ اور جرمنی اور اس پہ قربان کر لے 10 دن کے لیے زندہ تو کر لے، اسے 10 منٹ کے لیے نہیں کر سکتا. وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، حرام ہے کہ جو ایک دفعہ مر چکے ہیں وہ اس دنیا میں واپس آئے. حتی اذا ہاں قیامت کے دن ہے، قیامت اسی زمین پر ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. اس جسم کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، مکانات بنواتے ہیں، کتنے بڑے بڑے محلات تیار کرتے ہیں، کتنی سلطنتوں کے دعوے کرتے ہیں اور کتنی وزارتوں پر فخر کرتے ہیں اور کتنے چند روز مال اور دولت سے دل باندھتے ہیں، کتنا ہمیں آرام آ جاتا ہے. حالانکہ اس کی عمر کتنی ہے ہمارے پاس اور ہماری عمر کتنی ہے اس سے متعلق. لا الہ الا اللہ، توبہ. وہ کہتے شداد کافر نے نمرود اور شداد حقیقت میں ایک ہی ہے، بس کہتے نمرود بادشاہ تھا اور شداد اور شدید دو بھائی ان کے وزرا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ سخت بہت تھا، اس کی نرمی کسی نے نہیں دیکھی تھی، سختی رہتا تھا تو شداد کہلایا. ابراہیم علیہ السلام تقریروں میں لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اس سے گھبراؤ نہیں، اس کو خدا ادا نہ کہنا، یہ ایسا ہی ہے، پاگل ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں وجود دیا، عزت دی، آرام دیا، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اس جیسے کون ہے؟ کوئی مخلوق خدا ہو ہی نہیں سکتی. اور جھگڑے بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن ایک بات اس کو بڑی عجیب یہ لگتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جنت کا تذکرہ کرتے تھے، بہت عالی شان تذکرہ ہوتا. ہاں ہاں، تین پیغمبر ہیں جن کو جنت دکھائی گئی. ایک آدم علیہ السلام، وہ تو منبع ہے، شروع وہیں سے ہیں ہم، ابا جی تو دیکھ کے آئے نا، پتہ تو چلے بچوں کو، اور حکم ہوا تھا کہ نہیں یہ زمین پہ رہے گا. انی جائل فی الارض خلیفہ، کام اس کا زمین پہ ہے، جنت میں نہیں ہے. بہانہ بنا دیا کہ چل یہاں سے، تو یہ چیزیں کھاتا ہے، باہر جا، پیشاب پاخانے کی جگہ وہ ہے، یہ نہیں. اور دوسرے ادریس علیہ السلام، وہ تو وہی ٹھہر گئے، زبردست درس دیا، سبحان اللہ، وہ آئے ہی نہیں، ملائک سے بھی مناظرہ جیت گئے. تیسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو شب معراج میں بڑی تفصیل کے ساتھ نظارے دیکھا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ. اللہ، اول اور آخر، آدم علیہ السلام اول، حضرت اخیر میں، ان دونوں کو دکھایا کہ مضمون تازہ رہے، کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، آنکھ کو دیکھا حال ہے، حقیقت مشاہد ہے. تو بعض لوگ بعض مضامین میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ تبلیغ جماعت کے امیر دوم جو ہوتے ہیں نا، مولانا یوسف صاحب کاندیلوی، یہ جب جنت کے حالات بیان کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دودھ کی نہر چل رہی ہے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، اور شہد کی نہر یہی ادھر ہی ہے، ایسے شان سے بیان کرتے تھے. اللہ نے ان کو زبان کی بڑی صفائی دی تھی، بڑے قادر تھے. وہ عام تبلیغی مولویوں کی طرح نہیں تھے. حضرت بن نوری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الداعی الموہوب من اللہ، ایسے دعوت دینے والے جو خاص اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا. اور ان کی تصنیف کے بارے میں کہتے ہیں حیات الصحابہ اور امانی الاخبار کے بارے میں، وہو یدل علی غزارت علمہ، وہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت کا علم بڑا وسیع علم تھا. تو وسیع علم کا بیان بھی پھر اس شان کا ہوتا ہے. جب وہ جہنم بیان کرتے تھے اور وہاں کی آگ اور تپش، قسم ہے کہ زانی کو یہ سزا، سود خور کی یہ سزا، چور کی یہ سزا، بدچلن کی یہ سزا، نماز نہ پڑھنے والے کی یہ سزا، زکات نہ دینے والے کی یہ سزا، روزہ خور اور روزہ چور کی یہ سزا، حج وقت پر نہ کرنے والے کی یہ سزا، اس شان سے بیان فرماتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آگ آ رہی ہے اور ہم کو جلا رہی ہے. لوگ گھبرا جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے گھبراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خاص، یہ تو ہمارے زمانے کے ایک عالم گزرے جن کا بیان ابھی تک کانوں نے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل الرحمن، جن پر نمرود کی آگ گلی گلزار کر دی گئی تھی، جنہوں نے دنیا میں بڑی سے بڑی قربانی کو خندہ پیشانی سے نبھایا ہے اور اللہ نے اس پر مرحبا اور داد دی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو تسلی دیتے تھے اور جنت کے حالات بیان کرتے تھے. او یار، نہ تکلیفیں گزر جائے گی اور ملک بھی ختم ہو جائے گا، بادشاہت بھی نہیں رہے گی، یہ نمرود بھی ختم ہو جائے گا اور سب کام آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور ہمیں انشاءاللہ ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت نصیب ہوگی. بعض لوگ ایسے ہیں جو جنت کو سن سن کے ان کے دل و دماغ میں ایک نقشہ بن جاتا ہے. ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے ہادی الارواح، کہتے ہیں عالم اس کتاب کو صحیح طرح پڑھ لے تو وہ بالکل محسوس کر لے گا کہ جنت میں کتنے باغات ہیں، کتنے غلمان ہیں، کس طرح حوریں ہیں، کتنے درجات ہیں جنت کے باہر، جنت کے اندر. اللہ اکبر. وہ ہمارے ہاں ایک عام سا آدمی آتا ہے، یہ کاغذ واغذ جمع کرتا ہے اور یہ بیچتا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہو. میں نے ایک دفعہ ایک کارخانہ دار سے بات کی، اس نے کہا گیٹ پر بیٹھ جائے، 15-20 ہزار دوں گا، آپ کا دوست ہے اس کو کہا. اس نے کہا یا نہیں نہیں، ملازمت ہو جائے گی، ملازمت تو کفر کا حصہ ہے، توبہ توبہ میں ملازمت نہیں کرتا. اب اس کو سمجھانا اور اوباما کو رائیونڈ کے اجتماع میں لانا برابر ہے، بہت مشکل کام ہے اس کو سمجھانا. اس نے کہا کہ نہیں، کبھی میں اس کو 500 روپے، کبھی 1000، جو ہماری توفیق ہوتی ہے، کبھی کوئی جوڑا، اتنی دعائیں دیتے ہیں. تو وہ نفلے بہت زیادہ پڑتا ہے ہر وقت. مجھے کہتے ہیں آپ کتاب دے کر رہے ہیں، میں جاؤں؟ جی. کتنی رکعت پڑی؟ 20-40-100-200. میں نے کہا یہ کیوں اتنی پڑھتے ہو؟ کہا بات یہ ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کے واعظ کرتے ہیں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، یہ عمل کریں گے آپ کو بھی اللہ اجر دے گا. آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ کی اقتداء میں ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوتا ہے، اس نیکی کا جب ان کو اجر ملے گا تو آپ کو پہلے دیا جائے گا، کیونکہ آپ ان کے امام ہیں. آپ ہزاروں آدمیوں کو بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، فقہ اور افتاء کراتے ہیں، تو وہ جہاں بھی دین کا کام کریں گے آپ کا بھی حصہ ہے. میرے پاس کیا چیز ہے؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں، کاغذ جمع کرنے والا ہوں، مجھے نفلوں کے ذریعے یہ ساری کمی پوری کرنی ہے. غور کیجئے ذرا کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. شکر ہے کہ نفل پڑھنا جائز ہے، شکر ہے کہ میں اٹھ بیٹھ سکتا ہوں. اب قدرت دیکھو، اس کا یہ عمل خدا کے ہاں جو پسندیدہ ہے، یہ سن لو. اب میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اب بہت پریشانی ہے، بڑا عالم دوڑ رہا ہے. مجھے کہا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہی سے صف بناتے ہیں، اور آپ لوگوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ بس معاف ہے، اور جہاں آپ لوگ ہیں یہ صفے جنت جا رہی ہے. تو میں خواب میں خوفزدہ ہو گیا. مجھے کہا آپ دوسری صف میں نہیں ہیں، آپ پہلی صف کے ہیں، بس ہم گیٹ کھولتے ہیں اور آپ جو اندر جائیں گے ان میں آپ قدم رکھے. سامنے جو دیکھ رہا ہوں جنت سامنے، یا خدا، ہے اللہ اکبر. یار اب اس جنت کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں، یہ تو ایسی خوبصورت ہے باہر سے بھی دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ چونکہ یہ حساب کتاب کے بعد پہلا موقع ہے، اس لیے اس کو جبریل کھولیں گے، اور بڑے پیغمبر جتنے ہیں وہ سب ساتھ ہوں گے، چابی جبریل کے پاس ہے، وہ لا رہا ہے. اس دوران میں دیکھ رہا ہوں وہ جو خس و خاشاک جمع کرتا ہے، نفلے پڑھتا ہے، وہ اندر گھوم رہا ہے. یار یہ اندر کیسے گیا ہے؟ گیٹ تو ابھی کھلا نہیں ہے، اندر کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے. ہمیں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سب میرے جیسے ہیں، کہ بھائی کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ تو جبریل سے پوچھنے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اندر کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی اتنی قدر ہے، اتنا احترام ہے، جو وہ جذبہ ہے نا بہت زیادہ نفلے پڑھنے کا اور بہت زیادہ شوق رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے اور قرآن کریم کی آیت میں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی آسانی سے نصیب فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام جب جنت کا بیان کرتے تھے تو کیا شان ہوگی، کیا اوصاف تھے، کیا خصلتیں تھی، کیا نعمتیں تھی، کیا گن گرج ہوتا تھا. ابراہیم خلیل الرحمن، ہمارے پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ میرے والد ہیں، میرے سلسلے کے بڑے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں میں آیا ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم. نماز تب مکمل ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم او کما بارکت علی ابراہیم، ان کا ذکر ضروری. اور حج تو تقریباً حضرت کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ السلام جب جنت کے احوال، اوصاف، مکارم، محاسن، خوشیاں، نعمتیں، گن گرج بیان فرماتے تھے تو نمرود کو بڑا غصہ آتا تھا. لوگ متاثر ہوتے تھے، لوگ جنت کے حصول کے لیے نمرود سے پیچھے ہٹتے تھے اور حضرت پر ایمان لاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے کہتے ہیں کہ نمرود نے، جس کو بہت سختی کی وجہ سے شداد کہتے ہیں، یا یہ دو بھائی تھے شدید اور شداد جن سے وہ کام کراتا تھا، ان کو کہا کہ ایسے ایک جنت بناؤ کہ میں ابراہیم کی ان باتوں سے لوگوں کو چھڑا دوں. کہتے ہیں بہت زمانے تک زمین اموار کی گئی، فصلیں اگائی گئی، یہاں تک دودھ کی نہر جاری کی گئی، شہد کی نہر جاری ہو گئی، زمین دوز، شراب کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، حور غلمان، یہ جنت نعیم ہے، یہ جنت نزلاء ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ جنت دارالسلام ہے، سات اور آٹھ سات جنتیں جو ہے وہ سب کے سب اس نے نام رکھے ان کے کلاسز کے، اور سب سے بڑی اور بہترین جو بنائی ہے اس کا نام فردوس رکھا، اور اس میں یہ کمال تھا کہ وہاں جو کھڑا ہو جاتا تھا سب کو دیکھتا تھا، اور تمام نہریں اور نعمتیں وہیں سے شروع ہوتی تھی. اس میں اختلاف ہے کہ کتنا وقت لگا ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ 67 سال لگے بنانے میں، آلوسی نے لکھا ہے 27 سال میں سیٹ ہوا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب معائنے کا دن ہے. جتنی نعمت ہے جنت کی، جتنی خوشیاں جنت کی، جتنے مقامات جنت کے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے اور لوگوں نے سنے، وہ سب موجود ہیں، تیار، آپ آ کے دیں. کہتے بڑے شان و شوکت سے پوری سلطنت میں نقارہ بجایا گیا، اعلان ہوا کہ سب لوگ استقبال کے لیے آ جائے، اور بادشاہ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا وہ اپنی جنت دیکھنے آ رہا. کہتے ہیں جس وقت گیٹ پر پہنچا اور گیٹ کھول دیا گیا اور یہ اترنے لگا تو اسرائیل کو حق تعالی نے کہا کہ ایک پاؤں سواری پر اور دوسرا زمین تک نہ پہنچے، اس درمیان کی روح قبض کر لو. امری الہی، جیسے ہی پاؤں اس نے نیچے پہنچانا چاہا اور گھوڑے سے اترنے لگا، یہ وقفے وقت ابل ریکاب کے، پشتو شاعر نے کمال کیا ہے، ایک پاؤں ریکاب میں تھا اور ایک زمین کو نہیں پہنچا تھا، اور اس درمیان میں اس کو ڈسمس کر دیا، سر کے بل نیچے گر گئے. ایسی اخبار میں ہے، آثار میں، لا یعبأ به المحدث ان تتبع الاسانید وان اعتمد علی الشہرۃ فہی یکفی وکم من علوم تحتوی علیہ الصدور ولا تجدها فی الصفیف الصفائن والصفن. روضۃ الریاحین وغیرہ جیسی کتابوں میں ہے کہ اسرائیل سے پوچھا آپ روح قبض کرتے ہیں، کہیں رحم آیا ہے؟ اسرائیل نے ہاتھ جوڑے ہو سب دس بستہ کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے حکم کے سامنے مجال نہیں ہے. کہا نہیں، پھر بھی مخلوق ہو، مخلوق کو مخلوق پر ترس آتی ہے. اس نے کہا یہ نمرود نے جو جنت بنائی بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، اور کم از کم ایک چکر لگا کے دیکھ تو لیتا، ابھی وہ گیٹ سے اترا ہی نہیں تو حکم مل گیا کہ ڈسمس کرو، پٹخ دو اس کو، خبردار. اگر میری چلتی نا تو کم از کم ایک چکر تو لگنے دیتا. حق تعالیٰ نے کہا چلو یہ ایک ہو گیا، اور کوئی موقع، اور کوئی موقع بتاؤ جس میں آپ کو رحم آیا، ترس آیا. اس نے کہا کشتی دریا میں چل رہی تھی، حکم مل گیا ہے کہ اس کو ڈبو دو، نہ تو کشتی پہ ڈوبی دو چب رسائشی بے مانگان دزولنو بال تسکا. رحمان بابا ہوئے، جس کشتی کے ڈبونے پر رب راضی ہو جائے کون ہے بچانے والا اس کو؟ بڑے بڑے جہاز، وہ جو ایک جہاز بنا تھا اور انجینئر نے کہا کہ خدا ہے اس کو غرق کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے، وہ پھر کس طرح غرق ہوا ہے؟ اس کی سٹوری آپ نے تواریخ میں اخبارات میں پڑھی ہے، بڑی دردناک سٹوری. اور کتنے لوگوں نے اسی دوران اندر سے خودکشی کی جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 8 حصے پانی میں جا چکے ہیں اور تیزی سے جہاز ڈوب رہا ہے. کیا نام تھا اس جہاز کا؟ اوئے سوئے ہوئے. اس کے لیے تو بڑے تکڑے ہو. تو سب لوگ ڈوب گئے اور کشتی الٹ گئی اور اس کے تختے پر ایک چھوٹا سا ننا جو چند دن پہلے پیدا ہوا تھا، اس کی ماں بھی ڈوب گئی. کہ آپ نے کہا اس کو بچاؤ. اور وہ تخت الٹی کشتی پر وہ پڑا ہوا ہے، کبھی چیل آ رہا ہے کبھی گدھ آ رہا ہے. حکم یہ تھا کہ اس کو کنارے لگاؤ. کشتی کنارے پر لگ گئی، لوگ سارے ختم ہو گئے، ڈوب گئے. اگر میرا حکم چلتا، میرے اختیار ہوتا، تو یا تو اس کو بھی ماں کے ساتھ ڈبو لیتا یا اس کی ماں کو چھوڑ دیتا کہ وہ اس کا خیال رکھتی. اس بچے کا کیا حال ہوا ہو؟ حق تعالیٰ نے کہا اس کو میں نے کنارے پر لگایا اور ایک ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈالی. وہ صبح و شام آ کے اس کو سینے کے نیچے کرتی تھی اور اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی تھی. بڑا ہو کر کے میں نے اس کو بادشاہ بنایا، اس نے میری خدائی کا دعویٰ کیا. یہی نمرود شداد، یہ وہی شخص ہے. تیرے رحم کرنے سے کیا بنتا ہے؟ رحم وہ ہے جو ارحم الراحمین فرمائے. تو حاجیان صاحبان تشریف لائے ہیں اور لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ قافلے آ رہے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ حجاج نے بہترین حج کیا، اپنے آپ کو تکا دیا، دھکے کھائے، رل گئے، گم ہو گئے، او بٹک بھی جاتے ہیں. کیا کیا تکلیفیں پیش نہیں آتی، بڑے بڑے علماء مسائل میں پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم نے 83 میں مجھے کہا، حج اکبر تھا جو جمعے کو عرفہ پڑ جاتا ہے، 70 مقبول حجوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. حدیث اگرچہ متکلم فی ہے، ابن حجر کہتے ہیں والفضل ثابت، یہ فضیلت مسلم ہے. مجھے کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، جمعہ تو یہاں نہیں ہے، ہمارے ذمہ صرف ظہر اور عصر ہے، مغرب شام مزدلفہ میں ہے. انہوں نے کہا منا یا تمسر فی الموسم. میں نے کہا منا کی خصوصیت ہے کیونکہ وہ شہر سے مل گیا، عرفات کے لیے نہیں لکھا. تو وہ بڑے حیران ہو گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ منا ہے. میں نے کہا نہیں، آج عرفہ ہے، یہ میدان عرفات ہے، منا نہیں ہے. حج کے دباؤ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے منا اور عرفات کا فرق بھول گئے. علامہ علی القاری حج کرتے کرتے کچھ کرنے لگے، ساری دنیا ہوتی ہے اسے نہ صرف تیبل سوگنیشتا اور پیدا کرے خدے دے سر دا پاسا سر دے. اللہ نے اور بھی بڑے مذہب، بڑے اسلام، بڑے کلمے پڑھنے والے، تحقیقات والے، فقہ ماننے والے پیدا کیے، وہ بھی آتے. ملا علی قاری کچھ کرنے لگے، ایک عالم نے کہا آپ حنفی عالم ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ کو یہ نہیں یہ کرنا ہے. اس نے کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا ہے. ملا علی قاری خود تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، واہ خدا ہے میری کتاب کا حوالہ دے رہا ہے کہ بھول گئے. حضرت بن نوری جو محدث العالم تھے اور امام الاثر انور شاہ کشمیری کے تمام شاگردوں میں فائق تھے اور ان کو علوم انور شاہ کے امین مانا جاتا تھا، عرب و عجم میں ان جیسی نظر علوم پر، فقہ اور حدیث پر کسی اور کی نہیں تھی. حضرت سے میں نے خود سنا ہے کہ میں 4000 صفحات حج پر دیکھ کے گیا ہوں اور پہنچتے ہی بھول گیا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ یہ بھول بھٹک یہ اس کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم نے اس لیے کہا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ جمع کرے اور نہ جمع کی باتیں کرے احرام میں، نہ فسق و فجور کرے نہ آپس میں لڑے. عام طور پر حجاج کرام جب مل جل کے رہتے تھے تو ان کے درمیان تصادم بھی ضرب المثل تھا. اللہ اکبر. توقعات یہی ہے کہ حجاج نے بڑی محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اور اجر میں ثواب میں ہمیں بھی شریک فرمائے. اب دوسرا مرحلہ یہ کہ وہ واپس آ رہا ہے، تو واپس آتے وقت حاجیان سمجھتے ہیں کہ کھجوریں لانا، زمزم لانا، جن سے بہت زیادہ خوش ہو ان کے لیے رومال، ٹوپی اور جوڑے لانا. بس دنیا دار قسم کے حاجی سونے وونے کی چیزیں بنوا کے لاتے ہیں. کچھ ایسے رنگیلے بھی ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن خرید کے لاتے ہیں. ایک حاجی نے مجھے کہا آپ کے پاس سامان کم ہے، آپ پکڑے. میں نے پکڑ لیا، مجھے کیا معلوم تھا. ایک اور مجھے کہا پٹا دے سے آپ کیوں پکڑ. میں نے کہا کیوں، کہا یہ رنگین ٹیلی ویژن کا آئنٹینا ہے، کیا بلا ہے. میں نے کہا بابا لے لو. کہا استاد ناجائز ہے. میں نے کہا نا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. شاباش. یا آپ نے طواف کیے منا، مزدلفہ، عرفات میں رونا رویا، اب گھر جا کے اس میں ڈانس دیکھتے رہو، شرم تم کو مگر نہیں آئی. ٹیلی ویژن میں خبریں سننا دیکھنا، معلومات حاصل کرنا، تبصرے، اخبار، میڈیا، یہ سب ضروری ہے، لیکن یہ جو اس کے ساتھ دم لگی ہوئی ہے، یہ جو شیطانی چیزیں ساتھ ہیں، اس کو کیسے مستثنا کریں؟ تو بڑی مصیبت ہے، بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ. اور آپ اور ہم تو اہتمام کر لیں گے خبروں کا یا تبصرے کا کہ جی اوباما نے کیا کہا اور ہمارے جانان نے کیا کہا ہے، قاتل جمعہ نے، اور کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے اور کشمیر پر بات چیت میں ہماری مدد ہوگی. یہ ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے، لیکن اس کے آگے اور پیچھے جو خطرناک قسم کی موسیقی ہے، اس کے بغیر وہ بنتا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ آپ کے جو چھوٹے ہیں بچے، گھر والے، ان کو کیسے بچائیں گے؟ وہ تو صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے دیکھ رہے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں گے کہ وہ صرف علماء کو دیکھتے تھے، خبریں سنتے تھے، معلومات حاصل کرتے تاکہ ان کو جواب دیا جائے کہ یہ زندقت و الحاد جو اس کے ذریعے پھیل رہا ہے، اس کو روکیں گے تب جب آپ کو پتا ہو کہ کس لب و لہجے سے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ان میں بہت اچھا صحافی ہے اور بڑا معلوماتی شخص ہے، حامد میر. وہ لوگوں کو کبھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیت المقدس کے امام سے ملاقات کی ہے. وہ ٹائی بندھا ہوا ہے، دیکھیے. تو اس کو ایک آدمی نے فون کیا اور اس کو کہا کہ بیت المقدس تو قبض ہو چکا ہے اور وہ متروک قبلہ ہے، آن قبلہ، حرمین شریفین ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ اگر اس کا نام لے تو وہاں کا ائمہ و متشرع ہے، بہترین لباس ہے، معصوم اور اولیاء زمانہ کی صف اول ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ الحاد اور ٹائی کے بہانے فسق و فجور کی تبلیغ کے لیے بیت المقدس کا امام ڈھونڈا گیا، اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے. نہ کوئی وظیفہ لیا، نہ کوئی دعا لی ہے، بس یہ دیکھ لیا کہ اس نے ٹائی باندھی ہے، اس میں اور یہودی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ بہت خوش ہو گیا ہے. اس قسم کے طریقوں سے یہ الحاد کو اور زندقت کو آگے بڑھا رہا ہے. تاکہ لوگ کہیں کہ علماء کرام ویسے اٹائی سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ یہ تو اتنی ضروری چیز ہے کہ بیت المقدس کے امام نے باندھی، تو امام کعبہ اور امام مدینہ کا حوالہ آپ کیوں نہیں دیتے جو قیامت تک کے لیے قبلے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا علماء کہتے کفر ہے، منسوخ ہو چکا ہے. فتاوی شام میں ابن عابدین نے، بہر میں ابن نجیم نے، حامدیہ میں مصنف نے، اور فتاوی ہندیہ میں 500 فقہا نے صراحت کی ہے کہ جس عالم دین کو شہر اور ملک کے ضروری حالات کا پتہ نہ ہو وہ فتویٰ نہ دیا کرے، اس کا فتویٰ غلط ہوگا، حالات کے خلاف فتویٰ دے گا. فتوے کو دیکھنا پڑتا ہے. امام الاثر، محدث کبیر، فقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک موقع پر بھوک ہڑتال کا پوچھا گیا. بھوک ہڑتال، ایسے بیٹھے رہتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں، اخبار میں آتا ہے کہ بھوک ہڑتال ہے. ایک ہمارا آدمی بھوک ہڑتال میں بیٹھا تھا، مجھے کہا ہمارے گھر سے پراٹھا اور انڈا بنا کے لاؤ. میں نے کہا کون کھائے گا آپ کو ہڑتال؟ تو لے آ، وہ جو اخبار والے آئیں گے اس وقت بھوک ہڑتال ہوگی. خیر، لیکن امام الاثر مولانا انور شاہ سے کسی نے پوچھا کہ اس طرح یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. حضرت نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، تجویع النفس بغیر وجہ کے، اور اگر یہ ہلاک ہو گئے تو خودکش مریں گے. مولانا منظور صاحب نعمانی ان کے شاگرد بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے طور پر مالک کو، فیکٹری کارخانے کے ہیڈ کو مطالبات نہیں منوا سکتے، یہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے یہ ہڑتال کرتے ہیں، باہر ملکوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ اس ملک پر، اس اتھارٹی پر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ مان لو ان کی بات، ان کے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہو. جب مولانا منظور نعمانی نے یہ خبر دی تو حضرت اقدس شاہ صاحب نے فوراً کہا کہ جائز کاموں کے لیے اس کا جواز ہو سکتا ہے، جائز کام ہوگا. تو دیکھو حالات سے چونکہ حضرت کو معلومات نہیں تھی، آپ نے ایک ہی پہلو پر غور فرمایا کہ یہ خودکشی ہے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا مارنا. لیکن جب پتہ چلا کہ ان میں حکمتیں ہیں، مزید اسرار ہے اور فوائد ہے، اور اچھے جائز مطالبات کی کامیابی کا ایک طریقہ ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ جائز کاموں کے لیے اس قسم کے حالات پیدا کرنا اس کا جواز قابل غور. لا الہ الا اللہ. تو حاجیان صاحبان آئے تو ان کے چہرے پہ داڑیاں ہوں، داڑیاں مونڈنا چھوڑ دے، گناہ ہے بہت بڑا. گھروں میں پردہ کرائے، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرے، بغیر کسی شرعی اور بشری عذر کے جماعت نہ چھوڑے. لڑکوں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں شریعت کو مقدم رکھے، نہ لڑکے کو بلیئر اور بش کا بیٹا بنائے اور نہ لڑکی کو آئین بازار بنائے. ایسی تعلیم دینا جس سے لڑکے کا عقیدہ خراب ہو جائے، غلط ماحول میں پہنچے، یا لڑکی کا پردہ اٹھے، حجاب شرعی اور نقاب ختم ہو جائے، ایسی تعلیم اور تربیت حرام ناجائز، گناہ کبیرہ اکبر الکبائر. اس کو جائز سمجھنے سے ایمان جانے کا اندیشہ ہے. اور اتنے بڑے دربار کو دیکھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلبیہ پڑھنے کے بعد، منا اور عرفات اور مزدلفہ میں حاضری اور آنسو بہانے کے بعد بھی آپ انسان نہیں بنتے تو بنیں گے کب؟ خدا کی قسم آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر جگہ رہی جو اللہ نے کعبے کو عطا فرمائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. کل کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لیے زمزم کا تحفہ، کھجور کا تحفہ، رومال اور جھوڑے کا تحفہ یہ قابل کفایت نہیں ہے. اور ایک حاجی کو میں نے کہا کہ کیا تحفہ لائے ہو، وہ غریب زمزم کا کین، اتنے کھجور اجوا کا تھیلا اور بڑے بہترین شال، خوبصورت رومال، سب کچھ لے آئے. میں نے کہا یہ تو میرے لیے لائے ہو، اپنے لیے کیا لائے ہو؟ ہاں گھر پر بہت ہے. میں نے کہا نہیں، داڑھی کہاں ہے، رکھو گے یا نہیں؟ اسی طرح صفن صفہ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اسی طرح چھٹا چھٹو پھرتے رہو گے. یہ داڑھی کب رکھو گے؟ جب منکر نکیر قبر میں پوچھے گریبان سے پکڑے، اور جب اسرائیل روح گھسیٹنے لگے تو آپ کہیں گے کہ دو چار مہینے دے دیں گے میں داڑھی رکھوں. وہ کہے کہ وہ 64 سال کی زندگی جو گزری تھی کذاب اور جھوٹے، اس میں کس نے آپ کے سر پر تلوار رکھی تھی کہ خبردار داڑھی ہے؟ کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، سنت موقعہ واجب کے حکم میں ہے، اور داڑھی مونڈنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینے اور زنا کرنے کے مترادف. اس لیے حاجیان صاحبان اور ویسے بھی ہمارے بھائی حاجیوں کو نشانہ بنایا. رحمان بابا کہتے ہیں میں نام ایک کا لیتا ہوں سناتا سب کو ہوں، اور فرماتے ہیں میں لوگوں کو کیا سناؤں، میں خود اصلاح کا محتاج ہوں، مجھے خود بہت ساری چیزوں میں اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسے قبول کر لیں. انگریزی تعلیم کے بجائے شرعی اور دینی تعلیم کو ترجیح دے دو، انگریزی بدوباش کے بجائے ان کی غلامی سے توبہ کر لو، دینی سنت نبوی جو دنیا میں مقتدائے خیر ہے اور آخرت کے کڑک دن میں بہترین شافع و مشفع ہے، ان کی سنت اپناؤ تاکہ ایمان کا خاتمہ آسان ہو، قیامت کے دن شفاعت ملے، جنت الفردوس جانا اللہ آسان فرمائے. اور ایک بات نہیں، سینکڑوں باتوں میں ہمارے حاجی دوستوں کو بھی اور ہم عاجزوں کو بھی شریعت کا اتباع کرنا ہے، اور اللہ اس سلسلے میں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور دل و دماغ میں اللہ اس کا جذبہ موجزن فرمائے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول واخر، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن وفي رواية بعض الناس يحجون ويأكلون من الحرام ويلبسون من الحرام ويشربون من الحرام فكيف يستجاب لهم فهم يقولون لبيك اللهم لبيك ويقال لهم لا لبيك ولا سعديك بل حجك مردود عليك بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
پوچھے کہ اس دفعہ حج کے سفر میں عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے بجائے منا جانے کے سیدھے مکہ چلا گیا طواف زیارت کے لیے، پھر طواف زیارت سے فارغ ہو کر میں سیدھے منا گیا، تو مزدلفہ کا وقوف تو واجب ہے، عرفات سے سیدھے مزدلفہ جانا ہے، وہ اتنا ضروری ہے کہ عرفات میں وقت مغرب ہو جاتا ہے اور حکم یہ ہے کہ یہاں مغرب نہیں پڑھنی، اور اگر راستے میں بھی پڑھ لی گئی تو وہ بھی نہیں ہوئی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر کے دو تین گھنٹے بعد پہنچتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ بس وہیں جا کے پڑھنی ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا حج ہوا ہے، آپ نے حج نہیں کیا ہے، حج کا مذاق کیا ہے. کوئی اسلام کا ہو تو آپ کو کوڑے لگا لے کہ آپ کی یہ مرضی تھی جو عرفات سے سیدھا اپنے کمرے میں ہوٹل چلے گئے، کم از کم مزدلفہ چلے جاتے، وقوف تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے، واجب ادا ہو جاتا. اور جو دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ کی فجر میں قبول ہوئی. اتنی بڑی فضیلت سے آپ محروم ہو گئے. اور حج بھی آپ کا جیسے آپ ہے اس طرح حج ہے. پہلے منا جانا نا یہ غلط کہا ہے، جیسے تو غلط کار ہے تجھے بتانے والی بھی تیرے جیسے ٹٹو ہے. عرفات کے بعد مزدلفہ جانا ضروری تھا، اور مزدلفہ میں رات گزارنی تھی، فجر غلس میں پڑھ کر کے دعاؤں میں لگنا تھا، اور سورج نکلتے ہی روانہ ہونا تھا منا کے لیے. سنت ترتیب تو یہ ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو، مزدلفہ میں ٹھہرنے کی ہمت بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہ ہو، تو بھی علماء کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں تھوڑا وقوف بھی کافی ہے. عرفات سے سیدھا مزدلفہ چلا جائے اور وہاں مغرب اور عشاء پڑھ لے. سنت طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے وقوف یعنی آرام کر لے، دعائیں مانگے. ثم قدم دعفت اہلی، پھر کمزور ناتوان بیماران جن کے لیے صبح نکلنا دشوار ہو وہ روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ روانہ ہوتے منا کے لیے اور آپ مکہ گئے. آپ نے ترتیب کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تاہم رکن حج چونکہ فوت نہیں ہوا ہے اس لیے آپ کو دم دینا پڑے گا. کئی قسم کے دم آ رہا ہے آپ. اگر کسی کا شوہر کے بارے میں یہ اطلاع ملے کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کی بیوی دوبارہ شادی کر لے، لیکن تقریباً 13 سال بعد پتہ چلا کہ وہ دشمن کی قید میں تھا اور وہ اب زندہ ہو کر کے آ گیا ہے، واپس گھر آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیوی کا کیا ہوگا؟ سابقہ نکاح برقرار ہے اور اطلاعات غلط تھی، غلط اطلاعات پر غلط نکاح ہوا ہے، لیکن اس نکاح سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی حرامی نہیں ہوں گے کیونکہ شریعت نے اجازت دی تھی خاون کی فوتگی مان کر. اور چونکہ بنا بر اطلاع تھا، حقیقت نہیں تھی، اب وہ زندہ ہو کے آیا تو سابقہ نکاح برقرار ہے. نام سوچ سمجھ کر رکھا کرو کہ نام کے آدھے کردار پر اثر ہے. لکل لہ من اسم نصیب، یہ روایت تو مشہور ہے کہ ہر شخص کو نام کا حصہ ملتا ہے، یعنی نام کا اثر زندگی پر ہے. حضرت عمر کے سامنے ایک کیس پیش کیا گیا، انہوں نے گواہ طلب کیا، گواہ سے پوچھا تیرا نام کیا؟ گواہ نے کہا ابو ذباب. بتایا ابو ذباب کا مفہوم کیا ہے، مکھی کا باب یا مکھیوں والا. آپ نے اس گواہ کو تسلیم نہ کیا اور نکال باہر کرنے کا حکم دیا. ممکن ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں اس نام کا زیادہ فساد ہو. خلیفۃ العدل کو اجازت ہے کہ کسی معاملے میں مزید سختی فرما لے، کیونکہ وہ مصلح اور محسن اعظم تھے. آپ نے میری گواہی کیوں رد کر دی؟ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ اتنے برس ہو گئے شعور سنبھالے ہوئے، کبھی یہ خیال نہ ہے کہ اپنا نام ہی بدل ڈالو. مطلب یہ کہ غیر ضروری اور ناکارہ نام رکھنے پر مسلسل رہنا یہ بھی باعث وعید ہے. اگر ہومیوپیتھک دعا میں الکوہل ہو تو اس دعا کے استعمال جائز ہے. سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے اکثر ہندوستانی پہلے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کرواتے ہیں، بعد والے عمرے میں صرف بال تھوڑے تھوڑے کٹواتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، 1/4 حصہ بال کاٹنا کافی ہے. بال نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصے پر چھرا پھیرنا بھی کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، آپ میرے ساتھ میرے بستر پر تھے، پھر میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ سجدہ کر رہے، اپنے ایڑیوں کو ملا کر انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیے جائیں، نماز اہل سنت والجماعت متکلم و الیاس گمن. گمن صاحب زندہ ہے، اس سے پوچھو، گمن ہی سے پوچھ لو بہتر ہے. فوت شدہ افراد کے نام کی جو قربانی کی جاتی کیا وہ قربانی کہلاتی؟ فوت شدہ افراد کے نام کی نہیں کی جاتی لٹو، فوت شدہ افراد کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ اس قربانی کا ثواب ہمارے والد کو، ہماری والدہ کو، ہمارے دادا کو، ہمارے استاذ کو نام کی قربانی کبھی بھی شریعت میں نہیں ہوتی، یہ آپ کی غلط کاری ہے۔ مسجد میں سلام کرنا، اس کا جواب دینا، دونوں منع ہے۔ مسافہ کرنے بھی نامناسب ہے۔ کسی مستند کتاب فتاوی عالمگیری جلد پنجم 325 صفحہ، اور بھی مرقات وغیرہ میں سب میں ہے۔ آج صبح قبرستان کے اندر اپنی والدہ کو قبر پر قرآن شریف کی طرح کر رہا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ قبرستان میں قرآن لانا منع ہے، اس کے بعد درست ہے، فتاوی عالمگیری کتاب الجنائز میں ہے۔ واستحسنہ محمد اے قراءت القرآن فی المقبرہ، امام محمد سے منقول ہے قبرستان میں قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے، لہذا جب بہتر ہوا تو لے جانا بھی کوئی حرج نہیں۔ کیا کھجور کیڑا لگی ہوئی کھانا سنت ہے؟ ہاں، اگر بھوک لگی اور صاف ستھری نہیں مل رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو تمر تمر، کھجور کے اندر اگر کیڑا لگ جائے تب بھی کھجور کھانے کے قابل ہے۔ ایک شخص شراب کی دکان پر کام کرتا ہے یا شراب فروخت کرتا ہے، ان کی ملازمت کرنا کیسے ہے؟ براہ راست شراب کے ساتھ سروکار ہے، حرام قطعی کا مرتکب ہے۔ وہ ایک ہیلا کر سکتا ہے کہ وہ شخص کو کہے کہ میری ملازمت شراب کے لیے نہیں ہے، میری ملازمت صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک یا 8 بجے تک آپ کے اس دکان کا خیال رکھنا ہے، یا اس دوران آپ مجھ سے جو کام کرائیں گے کروں گا، شراب نہیں بیچوں گا، اس کی نوکری صحیح ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو مجبور کر بھی لے تب بھی جائز ہے، لیکن وہ ایک دفعہ اس پر نکیر کر لے۔ میرے والد صاحب عبدالعزیز اسپتال میں داخل ہے، آپ سے گزارش ہے مجھے جمعے کی نماز میں ان کے آمین، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ بس الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک طالب علم ہے اور یہاں کے خادم ہے، ان کے ایک بھائی کسی ظالم کی گاڑی کے نیچے کچل گیا ہے، بہت تکلیف میں رہا، کل سے اللہ نے آرام نصیب کیا، رات کو 10 بجے بہت سیریسلی آپریشن اس کا ہوا ہے، کئی ڈاکٹر اور سرجن اکٹھے کیے گئے، اللہ نے خاص فضل اور مدد فرمائی، دعا فرمائے، اللہ ان کی زندگی محفوظ فرمائے، اور جہاں کہیں بیماران ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ملک میں، بیرونی دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا دے، صلی اللہ تعالیٰ